السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے 46 صدر جو بائیڈن نے حلف برداری کے بعد صدارتی دفتر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد انہوں نے 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط بھی کر دیے. کیپیٹل کمپلیکس کے سامنے بدھ کو منعقدہ حلف برداری کی تقریب سے فراغت کے بعد صدر بائیڈن اوول آفس پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے میڈیا نمائندوں کے سامنے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے. انہوں نے کہا کہ نئی ہدایات جاری کرنے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا اور ابھی یہ ابتدا ہے. یہ دستخط ان کی انتخابی مہم کے ان وعدوں کا حصہ تھے جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ 4 میں کیے گئے ان کئی اقدامات کو پلٹنے سے متعلق تھے جو انہوں نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن سے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخطوں کے ایک سلسلے کے ذریعے کیے تھے. بدھ کے روز ایک بیان میں بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم نے کہا کہ ان میں کرونا وائرس کے بحران، امیگریشن اور کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے مسائل شامل تھے. صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز مسلم اکثریتی اور افریقی ملکوں سے سفری پابندیاں اٹھانے، بارڈر وال کی فنڈنگ روکنے اور ملک میں بچوں کے طور پر غیر قانونی طور پر لائے گئے تارکین وطن کے تحفظ کو مضبوط کرنے سے متعلق متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے. ان احکامات نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پابندیوں پر مبنی امیگریشن پالیسیوں کے بڑے حصے کو منسوخ کر دیا. صدر نے جن 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ان میں سے 2 گلوبل ہیلتھ کے فروغ اور کلائمیٹ چینج سے مقابلے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تعاون میں اضافہ کریں گے، اور اپنی انتخابی مہم کے وعدوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں بائیڈن نے عالمی ادارے صحت سے واپسی کو روک دیا اور 2015 کے پیرس کلائمیٹ چینج کے معاہدے میں دوبارہ شرکت کی. جو بائیڈن کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اپنی پہلی نیوز بریفنگ کے دوران اس بات پر زور دیا کہ نئی انتظامیہ آزادی صحافت کا احترام کرتی ہے اور وہ اس کے لیے پرعزم ہے. عالمی سطح پر امریکی ساک کی بحالی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ساکی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کے ترجیحات میں پہلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا اور دنیا بھر میں اتحاد قائم کرنا ہے. اس سے قبل صدر بائیڈن نے حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صرف ان کے صدر نہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا، بلکہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر ہیں. بائیڈن کا کہنا تھا کہ قومی یکجہتی امریکہ کے لیے مستقبل کی راہ ہے، اور ہم لازمی اس خانہ جنگی کا خاتمہ کریں گے جس نے امریکیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے. امریکہ کے 46 صدر جو بائیڈن امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر ہیں، جو 36 تک سینیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں اور وہ 8 نائب صدر بھی رہ چکے ہیں. دنیا بھر کے رہنما صدر بائیڈن کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دے رہے ہیں. برسلز میں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یورپین کمیشن کی صدر اورسولا ونڈر لیان نے کہا کہ امریکی کیپیٹل میں یہ تقریب امریکی جمہوریت کی لچک کا ثبوت ہے، اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ایک بار پھر 4 بھرپور برسوں کے لیے یورپ کا وائٹ ہاؤس میں ایک دوست ہوگا. برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن اور حزب اختلاف کے رہنما کیئر سٹارمر نے صدر بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ صدر بائیڈن کے ساتھ تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے 2 تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی سمیت متعدد سیاستدانوں نے جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو الگ ترتیب امریکہ کے صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے حلف برداری کے بعد مبارکباد پیش کی. افغان صدر اشرف غنی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکہ کے نئے صدر کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ان مشکل وقتوں میں افغانستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد کی ایک مارکیٹ میں ہونے والے 2 خودکش دھماکوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکے بغداد کے تیاران اسکوائر پر ہوئے ہیں. فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ کے 40th صدر جو بائیڈن نے حلف برداری کے بعد صدارتی دفتر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط بھی کیے ہیں. کیپیٹل کمپلیکس کے سامنے بدھ کے روز منعقد ہونے والی حلف برداری کی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد صدر بائیڈن اوول آفس یعنی صدارتی دفتر پہنچے, جہاں انہوں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے میڈیا نمائندوں کے سامنے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے. انہوں نے کہا کہ نئی ہدایات جاری کرنے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا اور ابھی یہ ابتدا ہے. اسد نذیر مزید تفصیل بتاتے ہیں.
صدر بائیڈن نے جن ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں ان میں وفاقی ملازمین کے دفتری اوقات میں ماسک لازم کرنے کے علاوہ کرونا وائرس کے بحران پر قابو پانے سے متعلق ہدایات شامل ہیں. جو بائیڈن نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 2015 کے پیرس معاہدے میں واپسی اور عالمی ادارہ صحت میں دوبارہ شمولیت کے ایگزیکٹو آرڈرز پر بھی دستخط کیے ہیں. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو پیرس معاہدے سے نکالنے کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کو بھی خیر باد کہہ دیا تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صدر بائیڈن کے مذکورہ اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے. سیکرٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور کرونا بحران کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وہ جو بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. بدھ کو اوول آفس میں صدارتی فرمانوں پر دستخط کرتے ہوئے 78 سالہ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ آج جن ایگزیکٹو آرڈرز پر وہ دستخط کرنے جا رہے ہیں ان کی مدد سے کرونا بحران سے نمٹنے کے اقدامات کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ اس انداز سے کریں گے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا اور نسلی مساوات کو بھی فروغ دیں گے. بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ ہم ان طبقات کا خیال رکھیں گے جو محرومیوں کا شکار ہیں. جو بائیڈن کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اپنی پہلی نیوز بریفنگ کے دوران اس بات پر زور دیا کہ نئی انتظامیہ آزادی صحافت کا احترام کرتی ہے اور وہ اس کے لیے پرعزم ہے. عالمی سطح پر امریکی ساکھ کی بحالی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ساکی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کی ترجیحات میں پہلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا اور دنیا بھر میں اتحاد قائم کرنا ہے. اس سے قبل صدر بائیڈن نے حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صرف ان کے صدر نہیں ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا, بلکہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر ہیں. بائیڈن کا کہنا تھا کہ قومی یکجہتی امریکہ کے لیے مستقبل کا راستہ ہے اور ہم لازمی اس نفاق کا خاتمہ کریں گے جس نے امریکیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو مخالف کے طور پر نہیں بلکہ پڑوسی کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک اور اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس سے قبل جو بائیڈن نے بدھ کے روز امریکہ کے 46th صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا کر وائٹ ہاؤس میں اپنے 4 کے دور کا آغاز کر دیا, جبکہ کاملا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئیں. امریکہ کا صدر بننا بائیڈن کے طویل سیاسی کیریئر کا نقطۂ عروج ہے, جبکہ کاملا ہیرس امریکہ کی نائب صدر بننے والی پہلی خاتون, پہلی افریقی امریکی اور پہلی جنوبی ایشیائی شخصیت ہیں. صدر اور نائب صدر کی حلف برداری کی تقریب کرونا وائرس سے بچاؤ کی خاطر امریکی قوم کے لیے آن لائن یعنی ورچوئل رہی. اس موقع پر صدر بائیڈن نے اپنے پہلے صدارتی خطاب میں کہا کہ امریکہ میں جمہوریت جیت گئی ہے اور امریکی عوام کی آواز سنی گئی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت قیمتی ہے اور حفاظت طلب بھی. اس گھڑی جمہوریت جیت گئی ہے. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صدر بائیڈن نے کہا, یہ امریکہ کا دن ہے, یہ جمہوریت کا دن ہے, ایک تاریخ ساز اور امید کا دن, تجدید اور مصمم ارادے کا دن. بائیڈن نے کہا کہ قومی یکجہتی امریکہ کے لیے مستقبل کی راہ ہے. افتتاحی تقریب کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے, کیونکہ 2 قبل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر ایک ایسے وقت حملہ کیا تھا جب کانگریس کے اراکین جو بائیڈن کی 3 نومبر 2020 کے انتخابات میں کامیابی کی توثیق کر رہے تھے. ٹرمپ روایات کے برعکس نئے صدر بائیڈن کی افتتاحی تقریب میں شریک نہیں ہوئے اور بدھ کی صبح اپنے دور اقتدار کے ختم ہونے سے چند گھنٹے قبل ہی وائٹ ہاؤس سے فلوریڈا کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سابق نائب صدر مائک پینس افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ سابق صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کی الیکشن میں کامیابی کو تسلیم نہیں کیا اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی تھی، تاہم وہ عدالتوں میں اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے۔ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کیپیٹل کمپلیکس اور واشنگٹن مونیومنٹ کے درمیان نیشنل مال عموماً لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے لگ بھگ 1,000 مہمانوں کو ہی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کے دعوت نامے حاصل کرنے والوں میں بیشتر کانگریس کے ارکان اور دیگر نمایاں شخصیات شامل تھیں۔ تقریب میں بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن، نائب صدر کاملا ہیرس کے شوہر ڈگلس ایم ہاف، سابق صدر باراک اوباما، ان کی اہلیہ مشیل اوباما، سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور ان کی اہلیہ لورا بش، سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے شرکت کی۔ ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی صدارت کا آغاز ان کے طویل سیاسی کریئر کا نقطۂ عروج ہے۔ وہ سابق صدر باراک اوباما کے دور میں 8 سال تک امریکہ کے نائب صدر رہے۔ اس سے قبل وہ کئی سال بطور سینیٹر امریکی کانگریس میں قانون ساز رہے۔ حالیہ دنوں میں کورونا بحران اور سیاسی کشمکش کے حالات کے تناظر میں بائیڈن نے امریکی عوام سے کہا کہ ان کی ترجیحات میں امریکہ کی روح کو بحال کرنا، ملک کو اکٹھا کرنا اور ایک روشن مستقبل کا راستہ تشکیل دینا ہے۔ ڈیلاویر سے طویل عرصے تک سینیٹر کو 3 نومبر کے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب راستے میں سخت رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ سابق صدر ٹرمپ نے کئی امریکی عدالتوں میں الیکشن میں فراڈ اور ووٹوں کی گنتی کے بارے میں مقدمات چلانے شروع کیے، اور جنوری کے پہلے ہفتے میں جب کانگریس ان کے انتخاب کی توثیق کر رہی تھی، صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کر دی اور توڑ پھوڑ کے علاوہ ہنگامہ آرائی میں جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے سلسلے میں بائیڈن اور کاملا ہیرس نے منگل کی شام دارالحکومت واشنگٹن میں وائرس سے ہلاک ہونے والے امریکیوں کے لیے ایک میموریل میں شرکت کی۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان، بھارت اور افغانستان سے ملنے والے تفصیلی پیغامات تھوڑی دیر میں پیش کرتے ہیں۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ امریکی کیپٹل میں یہ تقریب امریکی جمہوریت کی لچک کا ثبوت ہے اور اس بات کا بھی ثبوت کہ ایک بار پھر 4 بھرپور برسوں کے لیے یورپ کا وائٹ ہاؤس میں ایک دوست ہوگا۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اور حزب اختلاف کے رہنما کیئر سٹارمر نے صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے برطانوی ایوان نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے مستقبل کی جانب نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت کو مضبوط کرنے اور مشترکہ مفادات پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جانسن نے موسمیاتی تبدیلی، عالمی وبا اور بحر اوکیانوس پار سلامتی کے معاملات کو دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات میں بیان کیا۔ یورپی کونسل کے صدر چارلز مائیکل بھی اس موقع پر پرجوش رہے اور انہوں نے ٹرمپ دور کے دوران امریکہ اور یورپی یونین کے تعلقات کی تبدیلی پر بھی بلا تکلف تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقتدار کی منتقلی سے زیادہ ہے۔ آج ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی بین البحر اوکیانوس تعلقات کی تجدید کریں، جسے پچھلے 4 برسوں میں کافی مسائل کا سامنا رہا۔ انہوں نے بائیڈن کو کونسل کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی رہنما امریکہ کے ساتھ مل کر کثیر الجہتی تعاون، عالمی وبا کے خاتمے، موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ، امن اور سلامتی کے معاملات پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کی حزب اختلاف کے رہنما کیئر سٹارمر نے صدر بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کا خیر مقدم کیا اور ان کی تقریب حلف برداری کو امید کی فدا اور امریکہ اور دنیا بھر کے لیے خوش امیدی کا حقیقی لمحہ قرار دیا۔ اس سے پہلے امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارت کی مدت ختم ہونے سے چند گھنٹے قبل اپنی اہلیہ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس سے فلوریڈا میں واقع اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بدھ کی صبح صدر کا سرکاری ہیلی کاپٹر میرین ون صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کو لے کر 10 منٹ کی مسافت پر واقع ریاست میری لینڈ کے جوائنٹ بیس اینڈریوز نامی فوجی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ ہوائی اڈے سے صدر ٹرمپ صدارتی طیارے ایئر فورس ون کے ذریعے فلوریڈا میں موجود اپنے ریزورٹ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد آئندہ کچھ ہفتوں تک قیام کریں گے۔ جوائنٹ بیس اینڈریوز پر صدر ٹرمپ کے استقبال کے لیے ان کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ، داماد جیرڈ کشنر، صاحبزادے ایرک ٹرمپ، بیرن ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی موجود تھے۔ ہوائی اڈے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں شامل کئی عہدیدار اور مشیر بھی انہیں الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ ہوائی اڈے پہنچنے پر صبح دوش صدر کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اس موقع پر اپنے حامیوں سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اس چار سال کے عرصے میں بہت سے اہداف حاصل کیے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے فوج کی تنظیم نو کی، ٹیکسوں میں کمی کی اور اس سے متعلق کئی اصلاحات کی۔ انہوں نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کو ایک مضبوط بنیاد ملی ہے جسے مزید مضبوط کر کے وہ امریکہ کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد بدھ کے روز تین نئے سینیٹرز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا، جس کے بعد ڈیموکریٹس کو نئے صدر کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سینٹ اور تمام یونیفائیڈ گورنمنٹ میں ایک ایسے وقت پر اکثریت حاصل ہو گئی جب ملک کو ایسے چیلنج درپیش ہیں جن کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں۔ پہلی ووٹنگ میں سینٹ نے نیشنل انٹیلیجنس کے لیے بائیڈن کی نامزد ڈائریکٹر ایوریل ہنس کی توثیق کی۔ اجلاس میں بعض ریپبلکن اراکین کی مخالفت کے باوجود سینٹ نے 10 کے مقابلے میں 84 ووٹوں سے ایوریل ہنس کے نام کی منظوری دے دی۔ امریکہ میں یہ روایت رہی ہے کہ نئے صدر کی حلف برداری کے دن سینٹ کی جانب سے نئی کابینہ کے بعض ارکان کی منظوری دی جاتی ہے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد ایوریل ہنس اب امریکہ کی خفیہ ایجنسیز کے معاملات دیکھیں گی۔ اس سے قبل وہ امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے میں بطور ڈیپٹی ڈائریکٹر ذمہ داریاں نبھا چکی ہیں۔ سینٹ کے نئے اکثریتی رہنما چک شومر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اب جو بائیڈن کے قوم کو متحد کرنے کے ایجنڈے کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن، آپ کا پیغام واضح اور صاف تھا، ہمارے سامنے ایک طویل ایجنڈا ہے اور ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جو بائیڈن نے بدھ کے روز امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے بین الاقوامی اتحادوں کو مضبوط کریں گے۔ اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ صدر بائیڈن کے ساتھ تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو دینے کے خواہاں ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں، کیونکہ امریکہ پاکستان کے چند بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی، صحت عامہ اور بدعنوانی کے خاتمے سمیت دیگر شعبوں میں بھی تعاون کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ وہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ اب سیکیورٹی امور کی بجائے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا محور تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر مرکوز ہوگا۔
یہ پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ ٹریڈ، اکنامک ریلیشن جو ہے وہ میوچلی بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے بھی۔ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے، اور تو امریکہ کے لیے بھی یہ ہے گا۔ اور پھر امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن میں ان کو پیس ایگریمنٹ ہو، پھر اس ایگریمنٹ کو اسٹیبلائز کرنے میں بھی پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر سے حیثیت سے ایک رول ہے۔
دوسری جانب اقتصادی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کا حصول پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مقاصد میں شامل ہے۔
ابھی افغانستان کا امن جو ہے مکمل ہونا ہے، اس میں پاکستان اور امریکہ کے کامن آبجیکٹیوز ہیں کہ وہاں پہ امن آئے اور ترقی کی راہیں کھلیں۔ وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں آگے چلنا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ اس پورے خطے میں امن ہے، جو مڈل ایسٹ میں اور جو ہمارا خطہ ہے سینٹرل ایشیا، اس کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کا اوپننگ اپ دنیا کی اکانومی، یہ بڑی پازیٹیو چیزیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔
تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو ان کے بقول پاکستان کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہوگی۔
امریکہ کی جو سینکشن ہیں اس کی وجہ سے پاکستان پہ ایک طرح کا ریسٹرینٹ ہو جاتا ہے ایران سے ریلیشن شپ پہ، تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر ریلیشن شپ سٹیبلائز کر جائیں اور یورپ اور امریکہ مل کے اکٹھے ہو کے اگر ایک یونیفارم پالیسی ایران کی طرف فالو کریں، جیسے کہ ہم نے جو ہے پہلے دیکھی، یعنی ٹرمپ سے پہلے کی ایڈمنسٹریشن میں دیکھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹینشن اس علاقے میں کم ہو سکتی۔
لیکن تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جنوبی ایشیا اور خطے کے دیگر ممالک بشمول پاکستان سے متعلق پالیسی کے خد و خال آئندہ چند ماہ میں واضح ہوں گے۔
تو میرا خیال ہے 3-1 مہینے لگتے ہیں نئی ایڈمنسٹریشن کو یہ سارا ریلیشن شپ ریویو کرنے کے لیے، خاص کر پاکستان ساؤتھ ایشیا جیسے پاکستان انڈیا کی رائبلری ہے، چائنا ہے اور افغانستان ہے، پھر ایران بھی موجود ہے۔ یہ اوور آل فریم ورک جو ڈیولپ کریں گے امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن، اس فریم ورک کے اندر پھر پاکستان فٹ ان ہوگا، اور وہ دیکھنا ہے کس انداز میں فٹ کرے۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن جنوبی ایشیا کے اہم ملک پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں امریکہ کو پاکستان کی مدد درکار ہوگی۔ دوسری جانب امریکہ کے نامزد وزیر دفاع سابق جنرل لائٹ آسٹن نے بھی کہا ہے کہ نئی انتظامیہ پاکستان کو افغانستان میں امن کے حوالے سے ایک لازمی حلیف سمجھتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی سمیت متعدد سیاستدانوں نے جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو الگ ترتیب امریکہ کے صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے حلف برداری کے بعد مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی شراکت داری مشترکہ اقدار پر مبنی ہے اور دونوں ملکوں کا کثیر رخی دو طرفہ ایجنڈا ہے، ہم مشترکہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کے ساتھ مل کر کام کرنے اور بھارت امریکہ شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم ہوں۔ ادھر ریاست تامل ناڈو میں کاملا ہیرس کے آبائی گاؤں میں لوگ کاملا ہیرس کے امریکہ کے نائب صدر بننے پر جشن منا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
امریکہ کا موجودہ صدارتی انتخاب بھارت کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل رہا کہ نائب صدر کے منصب پر ایک بھارتی نژاد کاملا ہیرس منتخب ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کاملا ہیرس کی حلف برداری کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا اور کہا کہ وہ باہمی رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کملا ہیرس کے ساتھ بات چیت کرنے کے مشتاق ہیں، جبکہ راہل گاندھی نے دونوں رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ کملا ہیرس کے امریکہ کے نائب صدر بننے پر بھارتی ریاست تمل ناڈو میں ان کے آبائی گاؤں تھولا سنتھو پورم میں جشن کا ماحول ہے، پورے گاؤں کو سجایا سنوارا گیا ہے۔ ان کی حلف برداری کے موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا کر اور پٹاخے چھوڑ کر خوشیاں منائی۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ انہیں کملا ہیرس پر فخر ہے کہ انہوں نے اس گاؤں کو عالمی نقشے پر نمایاں کر دیا۔ دریاسنا امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھارت کے خوشگوار رشتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نامزدگی کے موقع پر کہا کہ اوباما انتظامیہ کے دوران بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خاص طور پر دفاع اور اطلاعات کی شراکت کے سلسلے میں گہرے ہوئے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں آگے بڑھایا ہے۔ بین الاقوامی امور کے سینئر کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صدر جو بائیڈن نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
کلنٹن کے وقت سے لگاتار بختے چلے جا رہے ہیں، کلنٹن صاحب کے وقت سے شروع ہوئے مسئلے، پھر پریزیڈنٹ جارج بش جو بائیڈن نے تو انہوں نے زندگی اپنی کی اڈین کی، اس کے بعد اوباما کے پیریڈ میں بھی وہ بھارت آئے، دو بار آئے اور ریلیشن اور بڑھے، پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب کے بھی پیریڈ میں ریلیشن اسی طرح، تو جو ریٹنگ ضرور رہتے ہیں وہ سب جگہ ہے، بھارت کی طرف سے بھی کچھ ہے اور ان کی طرف سے بھی کچھ ہے، تو بات چیت چلتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے شارٹ ٹرم ہوتے رہتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے تجارتی رشتوں کے بھی کافی فروغ پانے کا امکان ہے۔ جو بائیڈن نے خود کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کی تقریباً $150 بلین کی تجارت کو $500 بلین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بائیڈن انتظامیہ میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو جائے گا۔ بھارت کی جانب سے روس سے S-400 میزائل نظام خریدنے پر اینٹونی بلنکن کے تحفظات کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں بعض امور پر اختلافات ہیں لیکن وہ باہمی رشتوں میں حائل نہیں ہوں گے۔
تو ضرورت کے حساب سے بھارت اپنی سامان ڈیفنس کا خرید رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ میں ہمارا ڈیفنس اسٹائل بھی لگاتار چائنا امریکہ کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہم دونوں ملکوں کا جو کنورجنس ہے وہ چائنا پہ ہے۔ دونوں ملکوں کا ماننا یہ ہے کہ چائنا کی جو ملٹری پاور ہے وہ خطرہ بن گئی ہے۔
अबर आगा कहते हैं कि भारत के लिए यह भी एक मुसबत पहलू है कि नायब सदर भारतीय नजाद हैं और जो बाइडन की टीम में 20 हिंदुस्तानी हैं जो अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारतीय जराये ब्लाग ने दोनों रहनुमाओं की हलफ बर्दारी को जबरदस्त अहमियत दी और जहां तमाम न्यूज चैनल्स ने इस तकरीब को बराह रास्त दिखाया वहीं तकरीबन तमाम अखबार ने इदारी और खसूसी मजामीन शाया करके भारत अमरीका रिश्तों का जायजा लिया। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और अफगान सदर अशरफ गनी ने एक ट्वीट के जरिए अमरीका के नए सदर जो बाइडन को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इन मुश्किल वक्तों में अफगानिस्तान अमरीका के साथ खड़ा है। जब अफगानिस्तान का हलीफ मुल्क अमरीका अमन के लिए शराकत के किरदार की तजदीद कर रहा है और दहशतगर्दी के पेचीदा मसले से निमट रहा है। सदर गनी ने अमरीका के सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब से चंद घंटे पहले अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारतखाने के सरबराह रॉस विल्सन और नेटो मिशन के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर से मुलाकात की। अफगान सदारती महल की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान के लिए नई बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी के हवाले से बातचीत की। अफगानिस्तान के नायब सदर सरवर दानिश ने भी जो बाइडन को अमरीकी सदर और कामिला हैरिस को नायब सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अमरीका गुज़श्ता दो दहाइयों से अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और हामी मुल्क रहा है और उम्मीद है कि ये दो तरफा ताल्लुक जारी रहेगा। अफगान खवातीन फाल कारकुन और पार्लिमानी अरकान का कहना है कि नई इंतजामिया से अफगान अवाम में नई तवक्कुआत पैदा हुई हैं और वो वजीर खारजा के तौर पर सदर बाइडन के नामजद एंथनी ब्लिंकन की कांग्रेस में समात के दौरान अफगानिस्तान के बारे में बयान का खैर मकदम करते हैं। अफगान विमेन नेटवर्क की सीनियर रुकन प्लूश हसन का कहना है कि उनकी तंजीम नई अमरीकी इंतजामिया के दौरान अफगान अमन बातचीत में खवातीन के ज्यादा किरदार की तवक्कु रखती है। अफगान पार्लियामान की रुकन सायरा शरीफ कहती हैं कि अफगानिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में किसी तब्दीली की तवक्को नहीं। तहम तजियाकार जाकिर जलाली और रहमतुल्ला बैजनपुर कहते हैं कि बाइडन इंतजामिया के लिए दाखिली उमूर ज्यादा अहम रहेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान में विफाकी हुकूमत ने तवील इल्तवा के बाद पार्लियामेंट के इवाने जेरी यानी कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला किया है। मुशीर पार्लियामानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि वजीर आजम से मुशावरत के बाद कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास जुमे को तलब किए गए हैं। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास ऐसे वक्त पर बुलाए गए हैं जब हिजब इख्तलाफ की क्यादत और हुकूमती रहनुमाओं के दरमियान तनाव है। तजियाकार कहते हैं कि अहम मामलात पार्लियामान में हल होने चाहिए लेकिन हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से सख्त बयान के बायस माहौल में कशीदगी है। इजलास के हवाले से मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से आसिम अली राना की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
पाकिस्तान में कौमी असेंबली का आखिरी इजलास गुज़श्ता साल अक्टूबर में मुनक़िद हुआ था जिसके बाद से अब तक इजलास मुनक़िद नहीं हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हाल ही में हिज़्ब इख्तलाफ को पार्लियामेंट के अंदर सियासी मामलों पर बातचीत की पेशकश की गई थी। तहम हिज़्ब इख्तलाफ ने हुकूमत के साथ पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म का तआवुन न करने का ऐलान कर रखा है। हिज़्ब इख्तलाफ के इस ऐलान के बाद पार्लियामानी निज़ाम को चलाने के सबसे अहम इदारे कौमी असेंबली मुअत्तल होकर रह गई है और गुज़श्ता तीन माह से इसका कोई इजलास तक नहीं हो सका। पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और कानून साजी के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम प्रिडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाना और हिजब इख्तलाफ से गुफ्तगू पर आमाद की खुशाइंद है मगर इसके लिए कुछ माहौल साजी भी करना होगी।
तो अगर आप एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होंगे फिर गुफ्तगू का माहौल तो पैदा नहीं होगा, कौन गुफ्तगू करेगा। एक तो ये बात है। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ हुकूमत कर रही है, अपोजिशन भी ऐसा ही करती है लेकिन हुकूमत चूंकि हुकूमत है इसलिए उनका रोल ज्यादा अहम है और उनको ज्यादा मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए माहौल क्रिएट करने की जिसमें गुफ्तगू हो सके।
अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप रहा है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक ज्यादातर कानून साजी इत्तफाक राय से मंजूर हुई लेकिन हुकूमती तर्जुमान हिजब इख्तलाफ पर तनकीद के लिए गैर पार्लियामानी अंदाज अपनाते हुए हतक आमेज गुफ्तगू करते हैं जिससे बातचीत का माहौल मुतासर हुआ।
FATF से मुतल्लिक लेजिस्लेशन का बड़ा हिस्सा इत्तफाक राय से ही पास हुआ था और उससे पहले मामला ठीक है, गोलाबारी चल रही थी लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप बुरा भला चल रहा था। लेकिन जब ये इस तरह से बात हुई कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के ऊपर तरामीम की बात पे बाहर निकल के ये कहा गया कि ये देखिए ये वो NRO मांग रहे थे तो उसके नतीजे में तो बहुत वो जो माहौल होता है एतमाद का वो खत्म।
اجلاس کے حوالے سے حکومتی مشیر پارلیمانی امور بابر اوان بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ سڑکوں پر مسترد ہو گیا، لہٰذا انہیں اب ایوان میں واپس آ جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی احتجاجی سیاست قوم کے سامنے ناکام ہو گئی، اس بے اختلاف کو انتشار کے بجائے عملی اور عوامی خدمت کے لیے ایوان میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ 3 ماہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے متعدد قوانین صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیے۔ پارلیمانی قواعد کے مطابق پارلیمانی سال کے دوران کم از کم 130 دن اجلاس بلایا جانا لازم ہے۔ اگست میں شروع ہونے والے رواں پارلیمانی سال کے 5 ماہ کے دوران اب تک صرف 23 دن قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جبکہ بقیہ 7 ماہ میں 107 دن مزید اجلاس بلایا جانا ہے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ہدایات کے بعد متعلقہ حکام نے جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا میں انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کرنے پر کام شروع کر دیا ہے۔ حکام اور مقامی قبائلیوں کے مطابق وانا کے مختلف 10 علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہیں، جبکہ دیگر علاقوں میں اس پر کام جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جنوبی وزیرستان کے مرکزی شہر وانا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے وقت مقامی قبائلی رہنماؤں اور نوجوانوں کے مطالبے پر انٹرنیٹ کی سہولیات بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دیگر قبائلی علاقوں کی طرح جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی برسوں سے سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر انٹرنیٹ کی سہولیات تعطل کا شکار رہی ہیں، مگر اب ان سہولیات کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وزیراعظم عمران خان کے جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا اور دیگر علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات کی فراہمی پر قبائلی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کے اعلان کے بعد وانا کے 10 مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات جزوی طور پر فراہم ہونا شروع کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں ان سہولیات کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بدھ کے روز جنوبی وزیرستان کے دورے کے موقع پر مقامی قبائلیوں، بالخصوص نوجوانوں کے پرزور مطالبے پر انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دی تھی۔ وزیراعظم کے اس اعلان کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سیلولر کمپنیوں کو انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ وانا سے تعلق رکھنے والے ایک قبائلی نوجوان نیک محمد نے وزیراعظم کے اس اعلان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
لوگ زیادہ خوش ہیں، لوگوں نے مٹھائی آپس میں تقسیم کیا، اس کے وانا کے لوگوں سے اس کے لیے زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ یہاں پہ معلومات زیادہ ہمیں حاصل ہوں گا نیٹ کے ذریعے سے۔
جنوبی وزیرستان میں 2 موبائل کمپنیوں کی سہولیات پچھلے 2 سالوں سے موجود ہے، مگر علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال کے باعث انٹرنیٹ کی سہولیات پچھلے 2 برسوں سے بند تھی۔ اسی طرح وانا اور جنوبی وزیرستان کے کئی ایک اہم قصبوں اور گاؤں میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ٹیلی فون سروسز بھی جاری ہے، مگر یہاں پر اس کی برانڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولیات کی فراہمی وزیراعظم کے ہدایات کے بعد شروع کر دی گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان کی سینئر صحافی دلاور وزیر نے وزیراعظم کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
یہ تو لوگوں کا کافی عرصے سے مطالبہ تھا کہ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں گزشتہ 1 یا 2 سالوں سے ٹیلی فون بحال ہوا ہے، جیزا اور یو فون کام کر رہا ہے، لیکن وہاں پر 3G اور 4G کی سہولت نہیں تھی۔ خاص کر طلباء کا مطالبہ تھا کورونا کے دوران جب یونیورسٹیز اور کالج بند پڑ گئے کہ ان کا سال ضائع ہو رہا ہے، ان کو 3G اور 4G کی سہولت نہیں تھی، تو اس دوران کئی بار انہوں نے درے بھی کیے، لوگوں نے اس اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔
جنوبی وزیرستان کے علاوہ دیگر قبائلی اضلاع کے بیشتر علاقوں میں پچھلے 1.5 دہائی کے دوران دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف فوجی کاروائیوں کے باعث انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فون کی سہولیات ابھی تک باقاعدہ طور پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں، بالخصوص طلباء اور طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اس 1 روزہ دورے کے دوران کامیاب جوان پروگرام کے تحت بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں میں چیک تقسیم کیے اور کئی ایک منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ زیتون کی پیداوار کے لیے کافی موزوں ہے، لہذا حکومت زیتون کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک منصوبے پر کام شروع کرنے والا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کی ایک مارکیٹ میں ہونے والے دو خود کش دھماکوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک جبکہ 50 زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکے بغداد کے تہران اسکوائر پر ہوئے ہیں. فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. 2017 میں داعش کی شکست کے بعد سے بغداد میں اس نوعیت کے حملے شاذ کیے گئے ہیں. اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کووڈ 19 کی ویکسین کی تقسیم کے حوالے سے اخلاقی انحطاط کا شکار ہو گئی ہے اور ویکسین کی منصفانہ تقسیم کا نظام شدید خطرات سے دوچار ہو گیا ہے. ادارے کے سربراہ ٹیڈروس گیبریس کا کہنا ہے کہ 3.90 کروڑ سے زائد ویکسین کی خوراکیں دنیا کے 49 متمول ممالک کے شہریوں کو دی جا چکی ہیں جبکہ پسماندہ ملکوں میں یہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اس ہفتے جنیوا میں ادارے کے انتظامی بورڈ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیر ملکوں میں نسبتاً کم عمر اور صحت مند افراد غریب ملکوں کے عمر رسیدہ اور کرونا وائرس کے خطرات میں گھرے افراد سے قبل یہ ویکسین حاصل کر پائے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے دنیا کے غریب ترین اور سب سے زیادہ خطرے سے دو چار افراد اس ویکسین سے محروم ہوئے ہیں اور اس صورتحال کے نتیجے میں کرونا وائرس کی وبا کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 9.60 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. امریکہ، بھارت، برازیل، روس اور برطانیہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہیں. کچھ ملکوں میں آبادی کے بعض حصوں میں یہ ویکسین گزشتہ دسمبر سے فراہم کی جا رہی ہے. تاہم افریقہ کے طبی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افریقی ملکوں کو اس ویکسین کی پہلی خوراک کی دستیابی میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں. افریقہ کے ملک نائجیریا میں ڈاکٹر اولو واجوہا اروگے کہتے ہیں کہ ہر روز 1,13,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور 1,450 افراد کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور وہ اور ان کے ساتھی اس وبا سے لڑتے ہوئے تھک چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین دستیاب نہ ہوئی تو کیسز بڑھتے جائیں گے اور یوں اس وائرس کے خلاف جنگ میں نفسیاتی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے جبکہ سہولتوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے. امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اپنے طبی مشیر اینتھنی فاؤچی کو عالمی ادارہ صحت کے انتظامی بورڈ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ کر رہے ہیں تاکہ کووڈ 19 کے خلاف عالمی سطح پر مدافعتی حکمت عملی وضع کرنے میں مدد دی جا سکے. مزید تفصیلات اسد نذیر کی رپورٹ میں پیش ہیں.
امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 4,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے لنکن میموریل پر اس مہلک وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہارنے والوں کی یاد میں منگل کی شام کو ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے بھی شرکت کی. اس موقع پر صدر جو بائیڈن نے اپنے مختصر بیان میں کہا ہے کہ بعض اوقات یاد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسی طرح زخم بھرتے ہیں. بحثیت قوم ایسا کرنا اہم ہے. نائب صدر کملا ہیرس نے کہا کہ کئی ماہ سے ہم سب افسردہ ہیں لیکن ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کے لیے متحد ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں ہی سامنے آئی ہیں. اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں وبا سے اب تک 2,42,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں. ملک کی مغربی ریاست کیلیفورنیا امریکہ کی پہلی ریاست ہے جہاں اب تک 30,00,000 سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں منگل کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم سے ریاست کیلیفورنیا میں لوگوں کے متاثر ہونے کی بھی تشخیص ہو گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے شواہد سامنے نہیں آئے کہ وبا کی نئی قسم دنیا میں کرونا وائرس کی سامنے آنے والی دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ ہلاکت خیز ہو. رپورٹ میں ایک محقق کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وبا کی نئی قسم جسے CAL20C کا نام دیا گیا ہے تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے جس کے باعث ریاست کے ہسپتالوں پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں لاس اینجلس اور جنوبی کیلیفورنیا کے علاقے ہیں. دوسری جانب کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کے استعداد کے لیے لگائی جانے والی ویکسینیشن مہم کو بھی دھچکا لگا ہے۔ ریاست کے متعدی امراض کے ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ امریکی کمپنی موڈرنا کی تیار کی گئی ویکسین کی فراہمی روک دینی چاہیے، کیونکہ اس ویکسین کو لگوانے والے بعض افراد کو شدید الرجی کے اثرات کا اندیشہ ہے۔ امریکی خبر رساں ادارہ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ میں وبا سے اموات کی تعداد جنگ عظیم دوم میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کی تعداد کے برابر ہو چکی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے تیار کردہ ماڈل کے مطابق مئی کے آغاز تک امریکہ میں 5,67,000 اموات کا اندیشہ ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت فروری سن 2020 میں ہوئی تھی، اور لگ بھگ ایک سال کے دوران وبا سے 4,01,730 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں وبا سے 9,62,18,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر 20,58,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں وبا سے ہلاک ہونے والے افراد میں 19.51% اموات امریکہ میں واقع ہوئی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں متاثر ہونے والے افراد میں سے 25% متاثرین امریکہ میں ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت مقامی سطح پر تیار کی جانے والی کرونا ویکسین ہمسایہ ملکوں کو بھی بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ کی تیار کردہ کووڈ شیلڈ کی 20,00,000 خوراکیں بنگلہ دیش کو روانہ کی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر پروفیسر عبد البشر محمد خورشید عالم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بھارت عنقریب افغانستان، نیپال، مالدیپ، میانمار، سری لنکا، بھوٹان اور ماریشس کو ویکسین فراہم کرے گا، تاہم اس فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بنگلہ دیش کے وزیر صحت زاہد ملک نے منگل کو نیوز کانفرنس میں بتایا کہ بھارتی حکومت کووڈ شیلڈ کی خوراکیں بنگلہ دیش کو بطور تحفہ بھیج رہی ہے، جس کے بعد 25 جنوری سے ویکسین کی کمرشل سپلائی شروع ہوگی۔ اس سے قبل نومبر میں بنگلہ دیش کی سب سے بڑی ادویہ ساز کمپنی بیکسمکو فارماسیوٹیکل حکومت بنگلہ دیش اور سیرم انسٹیٹیوٹ کے درمیان ایک سہ فریقی معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت بنگلہ دیش کووی شیلڈ کی 3 کروڑ خوراکیں خریدے گا۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے ہمسایہ ملکوں کو ویکسین کی جو پہلی کھیپ جائے گی وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت فراہم کی جائے گی۔ البتہ اس کے بعد متعلقہ ممالک بھارتی دوا ساز کمپنی بھارت بایوٹیک یا سیرم انسٹیٹیوٹ سے ویکسین کی قیمت ادا کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارت نے سری لنکا کی حکومت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے ویکسین فراہم کرے گا۔ دوسرے ملکوں کو بھی اسی قیمت پر ویکسین ملے گی جو قیمت بھارت میں ہے، تاہم ان ممالک کو ویکسین کی درآمد کے لیے حکومت کے ادارے نیشنل گروپ آن ویکسین ایڈمنسٹریشن فار کووڈ 19 سے اجازت لینا ہوگی۔ برازیل کے 5 ٹروز انسٹیٹیوٹ اور میانمار نے بھی ویکسین کے لیے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مراکش اور جنوبی افریقہ بھی بھارت سے ویکسین خرید رہے ہیں۔ بھارت بایوٹیک نے کو ویکسین کے نام سے ویکسین تیار کی ہے، جبکہ کووی شیلڈ آکسفورڈ ایسٹروزونیکا کی ویکسین ہے جسے بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ نے تیار کیا ہے۔ ادھر برازیل کے صدر نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسٹرازونیکا کی کووڈ 19 ویکسین کی کھیپ جلد روانہ کرنے کو یقینی بنائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمسایہ ملک پاکستان ویکسین کی فراہمی سے متعلق بین الاقوامی اتحاد سے یا پھر دو طرفہ گفت و شنید کے بعد بھارت سے ویکسین حاصل کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے۔ نئی دہلی کے اخبار انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے آکسفورڈ ایسٹرازونیکا کی ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ گلوبل الائنس فار ویکسین اینڈ ایمونائزیشن جے ای وی آئی، کولیشن فار ایپیڈیمک پری پیریڈینس انوویشن سی ای پی آئی اور کورونا وائرس سے متعلق عالمی ادارہ صحت کے اتحاد کوویکس کے توسط سے ویکسین حاصل کی جا سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کسی بھی مرض کی ویکسین اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ انسان کے مدافعتی نظام کے رد عمل کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکے اور متاثرہ فرد وبا کے منفی اثرات سے ممکنہ حد تک محفوظ رہ سکے۔ اس اتحاد نے پاکستان سمیت 190 ملکوں کی 20% آبادی کو مفت ویکسین دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن باقی آبادی کے لیے پاکستان کو یہ امید ہے کہ وہ آکسفورڈ اور بھارت بایوٹیک کی ویکسین دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ اخبار نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ویکسین بنانے والی بھارت کی ایک کمپنی نے ویکسین سپلائی کرنے کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے حکومت پاکستان سے رابطہ بھی کیا تھا، تاہم پاکستان کو بھارت میں تیار کردہ ویکسین کی فراہمی سے متعلق نئی دہلی اور اسلام آباد نے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی ہے۔
اور خبریں ختم کرنے سے پہلے صدر بائیڈن کی حلف برداری تقریب کی کچھ جھلکیاں سیاسی منظرنامے سے ہٹ کر۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری جہاں کئی حوالوں سے یادگار رہی، وہیں 23 سالہ سیاہ فام شاعرہ کی نسلی مساوات کے حوالے سے پڑھی گئی نظم پر امریکہ میں ان کے چرچے ہیں۔ 23 سالہ امینڈا گورمن نے حلف برداری کے موقع پر یہ نظم پڑھی تھی جس میں ہم اس ملک کے جانشین ہیں جہاں ایک سیاہ فام لڑکی صدر بننے کا خواب دیکھ سکتی ہے جیسے شعر شامل تھے۔ گورمن کو لاس اینجلس میں 16 سال کی عمر میں سب سے کم سن شاعرہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ حالیہ امریکی تاریخ میں صدارتی حلف برداری کے موقع پر نظم پڑھنے والی سب سے کم عمر شاعرہ قرار دی جا رہی ہیں۔ سن 1993 میں بل کلنٹن کی حلف برداری کے موقع پر نظم پڑھنے والی آن جہانی شاعرہ مایا اینجلو کی طرز پر مذکورہ نظم پڑھنے پر گورمن کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں معروف امریکی گلوکارہ لیڈی گاگا نے بھی قومی ترانے پر پرفارمنس دی، جبکہ سنگر گارڈ بروکس نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ امریکی فنکارہ جینیفر لوپیز نے بھی بائیڈن کی حلف برداری پر دس لینڈ از یور لینڈ گا کر داد سمیٹی۔ لوپیز نے ہسپانوی زبان میں بھی گانے کے بول ادا کیے جس میں اتحاد، یکجہتی اور انصاف سب کے لیے کا پیغام دیا گیا تھا۔ ماضی میں لاکھوں افراد کیپیٹل ہل کے احاطے میں جمع ہر صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرتے تھے، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب ماضی کے مقابلے میں منفرد تھی۔ تقریب میں محدود افراد کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی افتتاحی تقریب میں تمام امریکیوں سے کہا ہے کہ وہ اختلافی سیاست چھوڑ کر ملک کی تعمیر کے لیے کام کریں۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
بدھ کو جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان کے ساتھ افریقی اور جنوبی ایشیائی نسل کی کاملا ہیرس نے نائب صدر کا حلف لے کر تاریخی حیثیت اختیار کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں منعقد اس افتتاحی تقریب میں سخت حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ تقریب میں لگ بھگ 1000 مہمانوں نے شرکت کی، جس میں سابق ریپبلکن اور ڈیموکریٹک صدور اور انتظامیہ کے نائب صدر مائک پینس موجود تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب میں شرکت نہیں کی اور اس کے بجائے بدھ کی صبح اپنے فلوریڈا کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کبھی ناکام نہیں ہوتا جب اس کے عوام متحد ہو کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور سیاست کے ایندھن کا شکار نہ بنیں۔
We have never, ever, ever, ever failed in America. We've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path.
ٹیکسس سے ڈیموکریٹک پارٹی کی عہدیدار سروت حسین کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی نے سیکیورٹی کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہے۔
ہم لوگ بہت کلوزلی اس چیز کو بھی واچ کر رہے ہیں کہ اب تک دیکھیے کتنے آنے کے لوگوں کو بھی اور پولیس آفیسرز کو بھی ان کے بارے میں جو بھی پتا چلا ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا وہاں پر ڈیوٹی دینے سے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے اس کو۔ تو الحمدللہ یہ اس چیز کا تو ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔
بائیڈن نے اپنے پہلے دن ہی متعدد ایگزیکٹو آرڈرز سائن کرنے کا اشارہ دیا۔ اس میں کورونا وائرس کو کس حد تک ترجیح دی جا رہی ہے؟
کورونا جو ہے اس وقت اتنی بڑی تھریٹ بن چکا ہے، دنیا کے لیے تو ہے ہی، ہمارے ملک کے لیے بھی۔ اس میں 400,000 امریکنز مر گئے۔ تو بائیڈن کو اس وقت یہ بتانا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ بہت سیریسلی لے رہے ہیں۔
اب کیونکہ فوری طور پہ بائیڈن کا کام شروع ہو جائے گا، امریکی عوام سب سے زیادہ ان سے کیا چاہتی ہے؟
اس وقت لسٹ اتنی بڑی ہے کہ ایک آپ کورونا کی تو آپ نے بات کر لی، دوسری جو ہے امپلائمنٹ،
اس وقت امپلائمنٹ اتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں آن دا گراؤنڈ, دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جابس چلے گئے, اپارٹمنٹس میں سے ایوکٹ ہو رہے ہیں, گھر فورکلوزرز پہ آ گئے ہیں. باقی ان کی فورن پالیسی, یہ چیز ہے, تین چیزیں جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہیں. ایک تو کرونا ہے, ایک آپ کی اکانومی ہے, امپلائمنٹ ہے, اور فورن پالیسی ہے.
یہ تھیں ٹیکسس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی عہدیدار سروت حسین. دوسری طرف شکاگو میں ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید نے بتایا کہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی صدارت کی تقریب میں شرکت سے کیوں گریز کیا.
وہ تو شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس میں وہ اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتے, اور چونکہ ان کو دو دفعہ امپیچ کیا گیا بغیر کسی سالڈ پروف کے, ظاہر ہے ان کا اپنا غصہ تھا جنہوں نے غصے کا اظہار کیا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹینڈ کرے, وہ ایز اے کرٹیسی ہوتا ہے کہ جو پریویس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں انوگریشن سرمنی میں آتے ہیں اور اس کو اٹینڈ کر کے انجوائے کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں.
لیکن آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے سینئر لیڈر اور ٹرمپ کے اپنے نائب صدر مائک پینس نے اس تقریب میں شرکت کی, تو آپ کے خیال میں اس سے ریپبلکنز کو کیا اشارہ دیا جا رہا ہے؟
تو یہ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ وائس پریزیڈنٹ اور مچ میکانل جو ہیں میجورٹی لیڈر وہ اس کو اٹینڈ کریں, کیونکہ پارٹی نے تو چلنا ہے, انہوں نے آگے بھی دیکھنا ہے. ابھی الیکشن آ رہے ہیں دو سال بعد, جو کانگریس مین کے ہوں گے یا اسٹیٹ ریپرزینٹیو کے, تو انہوں نے پارٹی کو مضبوط رکھنا ہے, اور ایک قسم کا یہ سگنل ہے کہ ہم مل کے کام کریں گے.
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ میں نئی حکومت کو منصب سنبھالنے کے فوراً بعد کن مسائل اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں تجزیہ کاروں کی رائے سنیے.
آنے والے دنوں میں امریکہ کی نئی حکومت کو اندرون ملک اور خارجہ امور میں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا, اس بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے دو ماہرین, یعنی نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے جہانگیر خٹک اور واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے. جہانگیر خٹک کا کہنا تھا کہ اندرون ملک حکومت کے لیے جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں معیشت کی درستگی, کووڈ سے نمٹنا, اور امریکی معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم کو ختم کرنا ہے. ان کا کہنا تھا,
اب جو بائیڈن کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ تین بڑے چیلنجز مجھے نظر آ رہے ہیں. پہلا کہ انہوں نے امریکی قوم کو یکجا کرنا ہے, جو یہ زبردست قسم کی ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس کو کم کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو پینڈیمک یا جو وبا جس طریقے سے پھیل رہی ہے اس کو نہ صرف روکا جائے بلکہ جو ویکسینیشن, جو اس وقت ویکسینیشن کا عمل جو چل رہا ہے اس میں اس وقت وہ سست روی کا شکار ہے. جو بائیڈن نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلے 100 دنوں میں 100 ملین یعنی 10 کروڑ افراد کو یہ جو ویکسین ہے وہ لگائیں گے. اور پھر تیسرا ظاہر ہے کہ جو امریکہ کی جو اقتصادی صورتحال ہے, جو معیشت جہاں کھڑی ہے, اور عام لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان میں کمی لانا, تو یہ تین بڑے چیلنجز مجھے لگ رہے ہیں کہ جو پہلے 100 دنوں میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. انگریزی میں کہتے ہیں انکلوسیو, یعنی سب کو ساتھ چلنے کی پالیسی. صدر بائیڈن کو کسی پالیسی کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے جو مشاورین ہیں اور صدر بائیڈن خود بھی میرا خیال ہے کہ اسی طرف توجہ دیں گے.
یہ تھے جہانگیر خٹک اور ڈاکٹر زبیر اقبال نے اندرون ملک مسائل کے علاوہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے, بطور خاص مشرق وسطی اور یمن کی جنگ کے حوالے سے چیلنجز کا ذکر کیا. انہوں نے کہا,
تمام امریکن پالیسی جو مڈل ایسٹ میں کی گئی ہے, پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ اور اس کا مقصد آئل مارکیٹ ہوتا تھا اور آئل ریسورسز کو کنٹرول کی بات ہوتی تھی, لیکن اب وہ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ اب جیو اسٹریٹجک قسم کے معاملے پیدا ہو گئے ہیں جن میں خاص طور پہ ایران اور باقی جو اس علاقے کے ملک ہیں ان کے درمیان جو اس وقت ایک اسٹریٹجک ٹینشنز ہیں, اس کی وجہ سے پراکسی جنگیں لڑی جا رہی ہیں, تو ان کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایران کے ساتھ کمپرومائز کرنے پڑیں گے, جن کا مقصد جو ہوگا کہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے کسی نہ کسی صورت میں. تو پھر کس حد تک دوسرے عرب ممالک اس علاقے میں ہیں اور خاص طور پہ اسرائیل, وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے یا نہ کریں گے, تو چیلنجز بہت سیریس ہوں گے. یمن کا تعلق ہے وہ ایک بیسیکلی پراکسی جنگ ہے, اگر کمپرومائز پیدا ہو جاتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, سعودی عربیہ یو اے ایک طرف ایران ایک طرف, تو پھر یمن کی جنگ کی بیسس ختم ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈز پھر وہ یمن کی جو جنگ ہے وہ پیورلی انٹرنل ہو جاتی ہے. پھر اس کو سالو کرنے کے لیے طریقے نکالے جا سکتے ہیں جن میں فائنینشیل ریسورسز کا ٹرانسفر ہے, جس میں اب دوسرے انفلوئنسز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے ریسورسز اور سپورٹ ہے, تو ان کی وجہ سے کسی حد تک یمن کے اندر کم از کم پہلے کی طرح کی ریلیشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹرنل انفلوئنسز اور پریشر ختم ہو, اور امریکہ وہ کر سکتا ہے. امید یہ کی جاتی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے وہ یہ کرنے کے قابل ہوگی اور وہ کرے گی.
یہ تھے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شمالی کوریا کی حکومت پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش میں کہ وہ ایٹمی اور میزائل پروگرام ترک کر دے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کئی ایک قراردادیں منظور کی جن کا مقصد شمالی کوریا کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے اخراجات کے لیے اپنے قدرتی وسائل کو فروخت کرنے سے باز رکھنا ہے. امریکہ سمیت اقوام متحدہ کے بیشتر ارکان ان قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرتے ہیں, اور ایسے اداروں اور افراد پر بھی خود اپنی جانب سے تعزیرات عائد کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے روح گردانی کرتے ہیں. دسمبر کے وسط میں بیرونی اثاثوں کے لیے امریکہ کے محکمہ خزانہ کے دفتر یا او ایف اے سی نے 6 کمپنیوں اور 4 جہازوں کے خلاف جن کا تعلق شمالی کوریا کے کوئلے کی نقل و حمل سے تھا تعزیراتی کارروائیاں کی ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2371 کے تحت شمالی کوریا کے کوئلے, فولاد, جست اور سمندر سے حاصل شدہ خوراک کی برآمد پر پابندی عائد ہے. او ایف اے سی نے ایشین برج نامی جہاز اور اس کو چلانے والی چینی کمپنی وی جی یانگ ٹریڈ لمیٹڈ اور برطانیہ میں رجسٹرڈ آلویز اسموتھ لمیٹڈ گڈ سبلنگز لمیٹڈ کے خلاف تعزیرات عائد کر دیں, اور 2 جہازوں کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی کی گئی جن کے نام لکی اسٹار اور ایشیا برج ہیں. یہ دونوں جہاز ان کمپنیوں کے حوالے سے منجمد املاک سمجھے جائیں گے. یہ دونوں جہاز شمالی کوریا کی بندرگاہوں پر کوئلہ لاتے تھے اور پورے علاقے میں پہنچاتے تھے. ہانگ کانگ میں قائم سلور برج شپنگ کمپنی اور ویتنام کی ٹنگ کیو اونگ کمپنی پر بھی او ایف اے سی نے تعزیرات عائد کر دی ہیں. اس کارروائی کے تحت دونوں متعلقہ جہازوں کام برج اور اسٹار ایٹن کو بھی ان کمپنیوں کے حوالے سے منجمد املاک تصور کیا جائے گا. یہ دونوں جہاز شمالی کوریا کی بندرگاہوں پر کوئلہ لاتے تھے اور اسے پورے علاقے میں بھیجتے تھے. او ایف اے سی نے کوریا کی ڈیزنگ ٹریڈنگ کمپنی کے خلاف بھی تعزیر لگا دی جو شمالی کوریا اور ویتنام میں کاروبار کرتی ہے. 4 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے ڈیزنگ ٹریڈنگ نے شمالی کوریا سے بڑی مقدار میں کوئلہ برآمد کیا ہے. تعزیرات کے تحت امریکی کمپنیوں اور افراد کو ایسی کمپنیوں اور جہازوں کے ساتھ لین دین کرنے کی ممانعت ہے. ایسی غیر ملکی کمپنیوں اور مالیاتی ادارے جو تعزیر شدہ اداروں کے ساتھ کاروبار کریں گے خود تعزیرات کی زد میں آ سکتے ہیں. شمالی کوریا کوئلے کی برآمد پر اقوام متحدہ کی ممانعت کی برابر خلاف ورزی کر رہا ہے جو آمدنی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے, جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اس کے ہتھیاروں کے پروگرام کے لیے فنڈز میں مدد ملتی ہے. شمالی کوریا کی حکومت کوئلے سمیت کانکنی کی صنعتوں میں اکثر قید خانوں سے بیگار حاصل کرتی ہے اور ہتھیاروں کو اپنے ناجائز پروگراموں کو وسعت دینے کے لیے خود اپنے لوگوں کا استحصال کرتی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اس خاص خبریں۔ امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن نے حلف برداری کے بعد صدارتی دفتر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط بھی کیے ہیں۔ جو بائیڈن نے بدھ کو امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا کر وائٹ ہاؤس میں اپنے 4 سال کے دور کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ کاملا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی سمیت متعدد سیاستدانوں نے جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو امریکہ کے صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے حلف برداری کے بعد مبارکباد پیش کی ہے۔ اور افغان صدر اشرف غنی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان مشکل وقتوں میں افغانستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیجے جلانے کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔